الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ناظرین کرام، سلسلہ ہے ذکر ایک نبی کا، بہت ہی پیارا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ہر پروگرام میں کسی ایک نبی علیہ السلام کی سیرت سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ پاک کی مخلوق میں بے شمار لوگ پیدا کیے گئے، لیکن ان سب کے اندر جو سب سے مقدس، معظم، مکرم طبقہ ہے وہ انبیاء کرام کا ہے. پھر ان انبیاء کرام میں بھی اللہ پاک نے بعض انبیاء کو بعض پر زیادہ فضیلت عطا فرمائی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ ہمیں اس کا پتہ بتاتی ہے. اور اسلام کی جو ہسٹری ہے یہ بڑی قدیم ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پہلے 125,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے. ہر ایک کی اپنی شان ہے، ہر ایک اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی ہسٹری ہے، لیکن ان میں تمام انبیاء کی ہسٹری مکتوب نہیں ہے، یعنی کہ لکھی ہوئی ہمیں نہیں ملتی. بعضوں کا تذکرہ قرآن میں ہے اور بعضوں کا تذکرہ احادیث میں ہے، اور بعض کا تذکرہ دیگر کتب کے اندر ہمیں ملتا ہے. ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں دیگر انبیاء کرام کی سیرت کے بارے میں معلومات ہوں، اور جب درست باتیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں تو غلط باتیں ہم سے دور رہتی ہیں. جب ہمیں پتا ہوگا کہ کسی نبی علیہ السلام کی سیرت سے متعلق یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، جو کہ کسی اوتھینٹک ریفرنس سے ہوگا، تو اگر کوئی غلط بات ہم نے سنی ہوگی یا مشہور ہوگی تو اس سے ہمیں چھٹکارا نصیب ہوگا. اور پھر اللہ کے یہ جو پیارے نبی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، سکسیس کیسے ان کی قدموں میں قربان ہوتی رہی، اور اللہ پاک کا قرب انہوں نے کس طرح سے حاصل کیا، یہ ساری نیتیں، یہ ساری چیزیں ملا جلا کر ہم یہ پروگرام میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اول تاخر ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے گا. اس پروگرام کا فارمیٹ تو یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی ہمارے رکن شورا اس کو ہوسٹ کرتے ہیں، لیکن آج وہ سفر پر ہیں اور یو کے میں ہیں، لیکن ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے، کچھ ان کے ٹریول سے متعلق بھی معلومات حاصل کریں گے. راشد مدنی بھائی ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، آج بھی تشریف لائے ہیں، مرحبا کہتا ہوں. اور ہمارے نور عالم بھائی بہت ہی پیارے نعت خوان ہیں، نوجوان ثنا خوان ہیں، ابھرتے ہوئے نعت خوان ہیں، تو انشاءاللہ ان سے بھی کلام سنیں گے اور سیرت پر گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھیں اور ان باتوں پر عمل بھی کر سکیں. لیکن دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی یہ خوبی ہے کہ ہمیں بار بار درود پاک کی فضیلت سننے کو، بیان کرنے کو ملتی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہم جو کچھ بھی ہیں، اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہیں، تو کیوں نہ ان کو یاد کیا جائے. اور یاد رکھیے کہ درود پاک اتنا پیارا اور اتنا بہترین وظیفہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑے ہوں گے. تو قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانے کے لیے درود پاک کثرت سے پڑھنا یہ ایک بہترین وظیفہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے گزشتہ سے پیوستہ ہے. حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، سب سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں. پچھلا جو ہمارا موضوع تھا نوح علیہ السلام کی سیرت کا، کچھ پہلو ہم نے ابتدائی بیان کیا تھا آپ کی دنیا میں تشریف آوری، اور بالخصوص آپ کا جو ایک طویل عرصہ خدمت دین میں اور توحید کے پیغام کو عام کرنے میں جو گزرا اس سے متعلق تھا، جس میں مشکلات کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، اس وقت کے لوگوں نے آپ کو کیوں جھٹلایا، اس پر بھی ہم نے بات کی، اور آپ علیہ نبی جنہ والی صلات و سلام پر کتنے لوگ ایمان لائے اس کا بھی ہم نے کچھ ذکر جو ہے وہ کیا تھا۔ آپ علیہ صلات و سلام کو اللہ پاک نے بڑی طویل عمر عطا فرمائی تھی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک 1050 سال ہوئی، لیکن امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک قول 1600 برس کا بھی نقل فرمایا ہے۔ تو تاریخ کے اندر آپ اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ بیان کرنے والے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی چیز کو ایک انداز پر بیان کیا جاتا ہے، بعض اوقات روایت کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے دو معنی بن رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور جو اوتھینٹک ہوتے ہیں وہ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں۔ تو اتنی طویل جو آپ کی خدمت دین کی یہ کوشش تھی، اس میں 950 سال بطور خاص آپ کے خدمت دین کے، تبلیغ دین کے بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ نبی جنہ علیہ الصلات والسلام نے بڑی کوشش کی اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، لیکن بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے۔ آپ انہیں سمجھاتے رہے، اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے رہے، لیکن جب ذلت اور بدبختی کسی کے دل پر غلبہ پا جائے تو پھر نیکی کی دعوت اور اچھی بات، نصیحت کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، یہ آپ کا مذاق اڑاتے، اور معاذ اللہ آپ کو اس حد تک انہوں نے ستایا کہ بالآخر آپ ان سے مایوس ہو گئے، اور اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں آپ نے عذاب کے لیے دعا کی، التجا کی، اور پھر اس کے بعد جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ عذاب آیا، کس طرح سے آیا، وہ کس چیز کا عذاب تھا، کشتی نوح کیا تھی، کس طرح سے بنی، اس کی ڈائمینشنز کیا تھی، لینتھ کیا تھی، وتھ کیا تھی، بلندی کیا تھی، اس میں کون کون سے لوگ تھے، اور اس کے اندر کون سے جانور اور حشرات الارض تھے۔ جی ہاں، سانپ اور بچھو سے متعلق بھی کچھ معلومات دلچسپ آپ سے شیئر کریں گے۔ پھر جب یہ عذاب آیا، اس کی کیفیت کیا تھی، اور پھر عذاب کے بعد کے کچھ واقعات کو بھی ہم آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ یہ سب کچھ آپ سنیں گے، لیکن ابتدا میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نور عالم بھائی موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا پیارا سا کلام سناتے ہیں۔
صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ نبینا صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد۔
دے دے کر دے اور جہاں عطا کر دے بھری جنت ہی پا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہی پا کر دے نبی مختار کل ہے جت کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جت کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جت کو جو چاہے عطا کر دے غموں کی دھوپ میں موسیٰ زلفیں دوتا کر دے اور جہاں میں ان کی چلتی ہے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام اور خوبصورت انداز پر پڑھا گیا، ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے. عبدالحبیب تشریف لا چکے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم ٹو یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین. اللہ کل حال، ٹاپک سے پہلے میں چاہوں گا کہ ذرا اپنے ٹریول کے بارے میں بتائیں.
الحمدللہ یو کے کے ہم اس وقت سفر پر ہیں اور یقیناً اللہ کی رحمت سے، اصل میں یو کے میں دعوت اسلامی کا کام اتنا ہے اور اتنی شہروں میں پریزنس ہے کہ پتہ ہی چلتا وقت کا، اور اتنا ٹریول کرنا پڑتا ہے
جی.
میں جب پہنچا یہاں پر تو حالانکہ اترا میں لندن میں تھا، لیکن لندن سے ہم ڈائریکٹ برمنگھم چلے گئے، اور برمنگھم میں تھرسڈے کو ہم پہنچے تھے، تو تھرسڈے کو اجتماع برمنگھم میں ہوا، جمعے کی نماز میں الحمدللہ برمنگھم کے فیضان مدینہ میں حاضری ہوئی
ماشاءاللہ.
اور اس کے بعد پھر ہم الحمدللہ بریڈفورڈ کی طرف گئے، تو بریڈفورڈ جو نارتھ میں بہت بڑا شہر ہے، مسلمان بڑی تعداد میں وہاں دعوت اسلامی کا ایک عظیم و شان مرکز بھی موجود ہے. میں سمجھتا ہوں شاید یورپ کی سرزمین پر کسی بھی مذہبی آرگنائزیشن کا ون آف دا بگیسٹ ایک سینٹر ہے، اور اس پر الحمدللہ دستار فضیلت کا اجتماع ہوا جو مدنی چینل کے ویورز نے دیکھا ہوگا.
جی جی.
اور اس کے بعد الحمدللہ بلیک برن جانا ہوا، پھر روش ڈیل جانا ہوا، یہ نارتھ کی سٹیز ہیں. اور اس کے بعد پھر کل پورا دن برمنگھم ریجن میں گزرا، وہ بڑا بڑا کمال کا دن تھا میری زندگی کا، میں کہہ سکتا ہوں کہ یادگار دن تھا.
ایسا کیا تھا، آپ نے تو بہت دن گزارے ہیں.
جی میں بالکل بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن میں، کووڈ میں بڑے بڑے سینٹرز بند ہوئے ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشن اور کمپنیز نے ڈاؤن سائزنگ کی ہے، لوگوں کو جاب سے نکالا ہے. دعوت اسلامی کا کمال دیکھیں کہ ان پورے لاک ڈاؤن سچویشن میں، کووڈ سچویشن میں، مور دین 32,000 امپلائیز میں سے کسی امپلائی کو دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں نہیں نکالا، کسی کی جاب نہیں گئی. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی بات یہ ہوئی خاص طور پہ یو کے میں کہ کل کا دن جو میرا گزرا وہ ان سینٹرز کا وزٹ تھا جو اس کووڈ کے زمانے میں بنائے گئے. میں تو خود حیران ہو گیا جو بنے ہوئے تھے وہ چلا لیں بڑی بات ہے. انہوں نے نئی بلڈنگز پرچیز کی، نئے دار المدینہ کے لیے جگہیں لی. اور میں کئی شہر کل ان شہروں میں بھی گیا جس کا میں نے بھی خود نام نہیں سنا تھا. میں اتنی بار یو کے آیا ہوں لیکن میں نام بتاتا ہوں، نن ایٹن. اب میں نے اس کو یاد ایسے کیا کہ کھانا نہیں کھانا ہے. میں نے کہا کیسے یاد کروں، تو پتہ نن ایٹن کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ کھانا نہیں کھانا ہے. تو نن ایٹن میں بھی الحمدللہ کل رات. اچھا پھر ایک اور کمال کی بات یہ ہوئی اسد بھائی، آپ نے بھی مغربی ممالک کا اور ویسٹرن ورلڈ کا سفر کیا ہے، کہ یا نارملی رات دیر تک لوگ نہیں جاگتے. تو میں دوپہر سے نکلا ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ ٹریفک اور ایک کے بعد ایک سینٹر پہ جانا، تو میں نن ایٹن رات پہنچا ہوں تقریباً 11:30 بجے. تو 11:30 بجے رات کو وائس لائبر موجود تھے وہ بلڈنگ مجھے دکھانے کے لیے. اور اس کے بعد میں لیسٹر پہنچا ہوں، اپنے ڈاکٹر زیرک صاحب جہاں ہوتے ہیں مدنیچل کے ناظرین ان کو جانتے ہیں، وہاں تقریباً میں 12:30-1 بجے رات کو پہنچا ہوں.
اچھا.
تو وہاں بھی ماشاء اللہ سلائبر موجود تھے، وہاں دار المدینہ انہوں نے ہمیں دکھانا تھا. تو ون آف دا امیزنگ ڈے یسٹرڈے.
عبدالحبیب بھائی، گلوبل اور ملٹی نیشن یہ لفظ جو ہے بہت ساری کمپنیز اس کو یوز بھی کر لیتی ہیں، اور ڈیفینیشن کے حساب سے اگر کوئی 2-3 ملکوں میں کسی کی پریزنس ہو جائے تو یہ لوجیکلی نام ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن جس کو واقعی کوئی گلوبل آرگنائزیشن دیکھنی ہو، جس کی پریزنس بہت سارے کنٹریز میں ہو، تو دعوت اسلامی آرگنائزیشن کے اعتبار سے اگر اس کو ڈسکس کریں اور اس ایکسپیکٹ سے دیکھیں تو مطلب امیزنگ ہے. ہماری بھی ملاقاتیں رہی کووڈ کی، آپ نے تذکرہ کیا، کئی چینلز کے لوگوں سے، سی او سے ہماری باتیں ہوتی ہیں. تو ماشاء اللہ ہمارے جو خالص دینی شعبہ جاتے ہیں جیسے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، اور جو اس سے ہٹ کر دیگر جو شعبہ جاتے ہیں جس کے اندر دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، دینی دنیاوی، ہر طرح کے اعتبار سے ہمارے ڈپارٹمنٹس نے جو پرفارم کیا ہے. اور ون آف دا بگیسٹ ٹاپک ان دا ورلڈ وہ ہے سسٹینیبلٹی، یعنی کہ اس وقت جو ایک بہت بڑا ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے خاص طور پر آفٹر کووڈ، کہ بھائی آپ کی سسٹینیبلٹی کی کیا ویلیو ہے اور کیا اس کا جو ہے نا وہ آپ گارنٹی کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے، اولیاء اور انبیاء کا یہ فیضان ہے. اللہ پاک نظر بد سے بچائے اور اس کو کام کرتا. جی
میں ایک اور خوشخبری دوں ناظرین کو کہ جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سینٹرز سسٹین رہے، ہمارے امپلائیز کام کرتے رہے، ان کی سیلریز ملتی رہی، وہاں ایک اور خوشائن بات یہ ہے کہ پرسوں پوری یو کے کی مشاورت کا گرینڈ مشورہ تھا، اور اس مدنی مشورے میں ہم نے کارکردگی دی.
اچھا.
کووڈ سے پہلے ہمارے جو 12 دینی کام تھے، چاہے وہ مدنی قافلہ تھا، درس تھے، بیان تھے، ہفتہ وار اجتماع تھے، نیکی کی دعوت کے معاملات تھے، اسلامی بہنوں کے اجتماع تھے، الحمدللہ وہ تمام چیزیں جو کووڈ سے پہلے جہاں تھیں، ہم وہ تمام چیزوں کو دوبارہ وہاں تک پہنچا کر آگے کا سفر بھی شروع کر چکے.
کیا بات ہے.
کیونکہ یو کے میں اللہ کی رحمت سے ساری چیزیں کھل گئی ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ اور وہ جو ماسک کی پابندی اور ان چیزوں کو اللہ کی رحمت سے ختم ہو گیا ہے. تو اب دعوت اسلامی یوں سمجھے کہ آن بوم، اللہ کی رحمت سے پراپر طریقے سے ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں
ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے سفر کو بخیر فرمائے، اور جو آپ کے مقاصد ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو مل جل کر خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. میں نے ابتدائی میں کچھ وضاحت پیش کی تھی. میں چاہوں گا کہ کشتی نوح، اچھا یہ محاورہ بھی ہے، جب کوئی شخص کسی کو لے کے نکل جاتا ہے یا کوئی قوم آگے بڑھ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے کشتی نوح کا کردار ادا کیا. بڑی ایک ہسٹوریکل یہ کشتی ہے، کشتیاں لاکھوں بنی اور بنتی رہیں گی. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب طوفان آیا اور اللہ پاک کے حکم سے سجدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کو بنایا، تو اس کی بننے میں کتنا وقت صرف ہوا، کس طرح سے بنی، اور ذرا اس کی میجرمنٹ کے بارے میں ذرا ناظرین کو اپڈیٹ کریں۔
جی میں ضرور بتاؤں گا۔ اصل میں اس کشتی کو بالکل اس لیے بھی امیزنگ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نبی علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا کہ طوفان آئے گا، اس کے لیے کشتی بنائی جائے۔
ٹھیک ہے،
اچھا پہلے تھوڑا سا اس ایریا کے بارے میں سمجھیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس کنٹری میں تھے وہ کنٹری لینڈ لانگ کنٹری تھی۔ اب مثال کے طور پہ لاہور میں، لاہور میں سمندر تو نہیں ہے نا،
جی ساحل نہیں،
سمندر تو کراچی میں ساحل نہیں ہے
جی،
تو اب لاہور تو چلے ہمارا ایک ملک کا حصہ ہے، لیکن دنیا کے اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو کئی ایسی کنٹریز ہیں کہ جہاں پر سمندر ہے ہی نہیں، اس کا پورٹ ہی نہیں ہے، اور وہ لینڈ لاک کنٹریز کہلاتی ہیں، اور اس کے لیے دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو افغانستان میں جو سامان جاتا ہے دنیا بھر سے وہ افغان ٹرانزٹ کہلاتا ہے، پاکستان سے جاتا ہے کیونکہ افغانستان میں پورٹ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس کنٹری میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے وہاں کوئی سمندر ہی نہیں تھا۔ اچھا اب آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اچھا کشتی بھی اتنی بڑی بنانی تھی کہ آپ نے پہلے اس کے لیے درخت لگائے، اور کتابوں میں لکھا کہ اس کشتی کے لیے جو درخت لگائے گئے ساگوان کے درخت، وہ 100 برس میں وہ درخت تیار ہوئے، 100 ایئرز کی پلاننگ تھی۔ اچھا وہ 100 ایئرز لگے اس کیونکہ اتنا بڑا طوفان آنا تھا، اس کے لیے کیسی لکڑی ریکوائرڈ ہوگی وہ تو اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے ان کے نبی جانے۔ تو اب 100 ایئرز کے بعد جو لکڑی تیار ہوئی، درخت تیار ہوئے، اس کے بعد وہ کشتی آپ نے بنانا شروع کی۔ اچھا اس کشتی کی جو ڈائمینشن تھی 80 یارڈ، 80 گز وہ لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی۔ اب سوچے کتنی بڑی کشتی ہوگی۔ اچھا پھر اس کے بعد اس کے 3 درجے بھی تھے، یعنی وہ اس کے ڈیکس تھے، پہلا دوسرا تیسرا، 3 درجے بھی بنائے۔ اچھا پھر اس میں آپ نے جو پلان کیا تھا کہ نچلا جو بالکل نیچے والا درجہ ہوگا اس میں جو ہے وہ درندے اور پرندے، حشرات الارض رکھے جائیں گے، کیڑے مکوڑے بھی اس میں رکھے جائیں گے، جو درمیانی درجہ ہوگا اس پہ چوپائے وغیرہ جانور رکھے جائیں گے، اور جو اپر ڈیک ہوگا اس میں انسان سوار ہوں گے۔ ایسی شاندار پلاننگ تھی،
سبحان اللہ۔
مگر اصل بھائی اس میں ایک اور کمال کہوں یا کیا کہوں، ایک اور عجب بات یہ ہوتی تھی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی بناتے تھے نا تو آپ کی قوم کے لوگ آپ کا بڑا مذاق اڑاتے تھے، پہلی بڑا تنگ کیا ہوا تھا، پہلی آپ کی بات ماننی نہیں تھی، اتنے ظالم لوگ تھے کہ اپنی نسلوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی تم نے ان کی بات نہیں ماننی، اس قدر نافرمان لوگ تھے۔ اچھا اب جب آپ کشتی بنانے لگے نا تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ اے نوح تم تو کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، تم نے تو معاذ اللہ یہ بڑائی کا کام شروع کر دیا ہے، اور یہ کشتی بنا رہے تو طوفان پانی کہاں ہے جس پہ تم کشتی چلاؤ گے؟ واقعی اگر یوں دیکھا جائے کہ جس ملک میں سمندر ہی نہ ہو، اس طرح کا کوئی نہر اتنی بڑی نہ ہو، وہ کشتی کا کیا کام؟ دیکھیں ان ملکوں میں نیوی بھی نہیں ہوتی ہے، جن ملکوں میں سمندر نہیں ہوتا ان ملکوں میں نیوی بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے، لیکن اب اللہ کا حکم تھا۔ اچھا وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ بڑا کمال کا جواب دیتے تھے کہ تمہیں جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، ایک وقت آئے گا جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، کیونکہ آپ کو اللہ کے سچے وعدوں پر یقین تھا۔ یہاں اصل میں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ نیک لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے،
دین
کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب مذاق اڑانے پر حوصلہ ہار جائے کوئی، ہمارا جناب کوئی ہمارا دل توڑے تو حوصلہ ہار جائے، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پہ بات کی،
بالکل،
تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، ہر بندہ آپ کی تعریف کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو ویسے ہی دین کا کام اچھا نہیں لگتا، کچھ لوگوں کو آپ کی اچھائی کے کام اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، تو یہاں میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر بدری پھول دیں، راشد بھائی بھی دیں، کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ اللہ کے اتنے مطلب عظیم ہستی ہیں، اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں، لیکن آپ کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ صبر سے اس کام کو آپ نے استقامت سے جاری رکھا
جی،
اور پھر یہ عظیم و شان کشتی تیار ہو گئی
جی،
کیا فرمائیں گے؟
ماشاء اللہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے راشد بھائی، کیا فرمائیں گے؟ اور پھر میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ہم اس پہلو کو بھی ڈسکس کریں کہ معاذ اللہ وہ آپ کو بڑھائی کہہ کے مذاق اڑاتے تھے، تو کسی کے پیشے کو بظاہر بھلے وہ سادہ ہو، بظاہر کمتر ہو، بظاہر اس کو زیادہ ریگارڈ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بھی دیکھا ہے کہ بعض پیشوں کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، تو اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ کلام کیا جائے۔
بہت بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا
جی۔ اسد بھائی کشتی نوح کا جو لفظ ہے وہ محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے بھی اس کشتی کا ذکر فرمایا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ میری جو اہل بیت ہے، میرے گھر والے ہیں، وہ کشتی نو کی مانند ہیں، جو ان میں سوار ہوگا یعنی ان کی فضیلت کو اپنا کر اور ان کا پیروکار ہوگا تو وہ نجات پائے گا، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ جائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کا معاملہ جس طرح رکن شورا حاجی عبدالحبیب صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ اتنا لمبا عرصہ لگا، یعنی کہ جو عذاب آنا تھا یہ ایک دم سڈنلی نہیں آیا بلکہ آفٹر لانگ ٹائم، یعنی 950 سال تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی، پھر جب یہ لکڑیوں کا معاملہ اکٹھا کرنا اور یہ پورا ایک باغ لگانا، اس میں بھی کئی سال لگے، پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سال میں کشتی کو تیار کیا، تو ایک طویل عرصہ تھا جس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بارہا اعلانیہ طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی صبح و شام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور معاذ اللہ قوم کی طرف سے جو اعتراضات تھے، جو اشکالات اور سوالات تھے جو شیطان ان کے ذہن میں ڈال رہا تھا، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کا علاج اور ان کا جو سدے باب تھا اور جواب تھا وہ بھی ارشاد فرماتے جا رہے تھے، یعنی ساری حجتوں کو آپ نے تمام فرما دیا، اور جب ان کے ایمان لانے کی امید ختم ہو گئی تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کا اشارہ آیا اور پھر کشتی نو کی تعمیر کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔
صحیح، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں جو ہے وہ پیشنس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فرض منصبی جو ہے وہ پورا کرتے رہنا چاہیے۔ عبدالحبیب بھائی، یہ جو ٹاپک ہے کہ کسی کے پیشے کو لے کر معاذ اللہ بعض اوقات تو اتنا زیادہ ہتک کی جاتی ہے کہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار اس کو آپ جو ہے اس نام سے یاد کر رہے ہیں یا نام کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
جی بہت بہت سلگتا موضوع ہے یہ جی۔ حالانکہ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو بندہ حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے نا جی، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔
سبحان اللہ۔
اب وہ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کی روزی کا مذاق اڑا رہے ہیں
جی۔
ہمیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اچھا پھر ایک اور عجب بات بتاؤں میں آپ کو، یہ کمپلیکس جو ہے نا یہ زیادہ تر ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں ہو سکتا ہے، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، یہ ان ویسٹرن ورلڈ میں نہیں ہے۔ یہاں کوئی ٹیکسی ڈرائیور کا، یہاں کوئی باربر شاپ والے کا، یہاں کوئی جناب برتن دھونے والے کا، ہوٹل میں بیٹری کرنے والے کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ میں نے تو عجب بات دیکھی ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے بڑے نارمل طریقے سے بتاتے ہیں کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں، کوئی آ کے اچھا ماشاء اللہ کیا کرتے ہیں تو اپنا کام بتائے گا، حالانکہ ہمارے وطن میں اس کام کو بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے۔
ایسا ہی
تو یہ جو عجیب کھاما کھائی کا فینومنا بنا ہوا ہے، حلال روزی اگر کوئی کما رہا ہے اور کسی بھی ذریعے سے کما رہا ہے تو پیشے کی وجہ سے کسی پر جو ہے وہ، اچھا حرام کرنے والا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، وہ حلال ٹھیلے والا ہے تو کہے گا ٹھیلے والا ہے
جی،
یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کا مذاق اڑا کر، کسی کا دل توڑ کر، اور یہ تو اسد بھائی یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ من دہی کا دوہی کا، جو کسی پر ہنستا ہے بعد میں اس پر ہنسا جاتا ہے، جو کسی کی غربت کا یا کسی کے پیشے کا مذاق اڑائے، کیا پتا اس کا چلتا کاروبار بھی تباہ ہو جائے۔
بالکل،
اس لیے اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اس کا کاروبار چھوٹا سا ہے یا وہ بےچارہ غربت والی نوکری کر رہا ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیشوں میں یہ لکھا ہوا کہ وہ بڑھئی کا کام، یعنی وہ کارپینٹر وغیرہ جو لکڑی کا کام آپ فرمایا کرتے تھے، اس میں کوئی عرض نہیں۔
اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ اس کام کو اگر کرتا، اس کو آلریڈی پیشہ ہے اور اس میں اچھی نیت رکھے گا، تو انشاءاللہ اس پر ضرور اس کی برکت حاصل کرے گا۔ تو نہ قوم پر کسی کا مذاق اڑائیں، نہ کسی کا پیشے پہ مذاق اڑائیں، نہ کسی کے رنگت پر مذاق اڑائیں، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر میں چاہوں گا کہ عذاب کی کیفیت بھی عبدالحبیب بھائی آپ بیان فرمائیں کہ یہ جو پانی کا عذاب تھا اس کی کیفیت کی کیسی تھی، سٹارٹ کیسے ہوا تھا، اور یہاں پر تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ خفیہ تدبیر، دیکھیں پہلے اتنا عرصہ صدیوں تک وہ لوگ مذاق اڑاتے رہے، اللہ کے نبی انہیں عذاب سے جو ہے وہ ڈراتے رہے، بظاہر آپ کے پاس مال و اسباب نہ تھا لیکن جب عذاب آیا تو ان کا کتنا برا حال ہوا۔ تو ہمیں ظاہری کیفیت کو دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو ان دونوں باتوں پر کچھ مدنی پھول۔
جی جی، یہ دونوں ہی ٹاپک بڑے نرالے ہیں کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اب سوال یہ کہ کشتی تو بن گئی، طوفان کہاں سے آیا؟ جب پانی تھا ہی نہیں تو یہ طوفان بھی اللہ قریب نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اللہ کریم اپنی قدرت کا جب نظارہ دکھاتا ہے تو آپ اصحاب فیل کا واقعہ دیکھیں
جی،
تو ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کنکر سے، ابابیل سے ہو رہا ہے، اور یہاں طوفان نوح جو ہے وہ تنور سے نکلا۔ یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا دیا گیا کہ ایک تنور سے جب پانی نکلے گا، جو جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں
جی،
उसमें से पानी निकलेगा, तो दैट इज यू नो ये वो सिम्टम होंगे, ये वो निशानी होगी कि आप रेडी हो जाए। तो जैसे ही उस तरूर में सुबह सुबह पानी निकलना शुरू हुआ, आपने अपनी कश्ती में सवार करना लोगों को और जानवरों को शुरू किया। या एक हैरत अंगेज मालूमात ये भी दे दूं कि जब ये कश्ती में बिठाया जाने लगा ना, तो आपने कश्ती में दरिंदों को, परिंदों को, किस्म किस्म के जो हशरातुल अर्द थे, जमीन पर चलने फिरने वाले जो कीड़े मकोड़े, सबका एक नर और मादा, एक जो एक एक जोड़ा सवार किया। यानी ये क्या खूबसूरत प्लानिंग थी कि दुनिया को बाकी रखना है, उसकी नस्ल भी आगे चलानी है, तो वो तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा जो है उस कश्ती में सवार किया गया। अच्छा, इसमें आप भी सवार हुए, आपके तीनों साहबजादे जिसमें हाम, साम और याफत, ये भी सवार हुए, और इन तीनों बीवियां और आपकी जो मोमिना बीवी थी और 72 मोमिनीन, यानी टोटल 80 लोग थे, 80 ये समानीन कहलाते हैं, 80 क्योंकि जब 80 लोग बाकी जब बाद में बचे ना, तो वो उस बस्ती का नाम भी फिर समानीन हो गया,
सुकु समानीन।
तो फिर उसके बाद एक आपकी बीवी थी वाइला जो काफिरा थी, और आपका बेटा था कनान, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और ये गर्क हो गए, इसको हम आगे जाके बयान करते हैं। अच्छा, अब वो जब तनूर से पानी उबलने लगा तो सिर्फ उस पानी से तूफान नहीं आया, फिर होने लगी बारिश, और वो बारिश असद भाई 40 डेज तक कंटिन्यू मूसलाधार बारिश होने लगी। अच्छा, 40 दिन बारिश, 40 रात बारिश होती रही, और फिर जमीन फटी और जमीन से भी पानी निकलना शुरू हुआ, ऊपर से भी पानी, नीचे से भी पानी, और इतना पानी कि बड़े बड़े पहाड़ डूब गए, बड़ी बड़ी इमारतें डूब गई, कुछ नहीं बचा दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में पानी था, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो कश्ती थी जो उस पानी में सफर करती रही। और अल्लाह की शान देखें कि काबा मुशर्रफा उस वक्त भी बाकी था, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उस कश्ती ने ऑलमोस्ट 6 महीने तक उस पानी में वो सारे लोग रहे, और उस कश्ती ने काबे का तवाफ भी किया, उस कश्ती में गोया काबे का तवाफ भी हुआ। तो ये वो अल्लाह की शान है, देखे ना। अच्छा, मैं इस बात को लोग हो सकता है कि इमेजिनेशन कर रहे हो कि अरे कैसे हुआ होगा कि बारिश से दुनिया में इतना बड़ा पानी हो गया। जनाब, अब तो अल्लाह की कुदरत को समझना बहुत आसान हो गया। मैं क्योंकि मैं बयान कर रहा था, मैंने यहां भी ये बात की कि कोविड वायरस ने जो है ना हमें अल्लाह की कुदरत का वो नजारा दिखा दिया है, जो वायरस नजर नहीं आया और उसने सारी दुनिया लॉकडाउन कर दी, सारी दुनिया बंद करके रख दी, और हमें पता चल गया कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर।
बेशक बेशक ऐसा ही है, और हमें जो है वो अल्लाह पाक की कुदरत पर मुसलमान ईमान तो रखता है, लेकिन ये कुदरत की निशानियां देखना और साबिका उम्मतों के इन वाकयात में इस नजर से गौर व फिक्र करना कि अल्लाह पाक की कुदरत जो है वो कितनी कामिल है, तो ये हमारे ईमान को मजीद मजबूत करता है। और ये इतना पानी, आज अगर हमारे शहरों के अंदर चंद दिन की बारिश हो जाए और उसकी जो भी मेजरमेंट करते हैं, तो हमारे सामने जो मनाजिर होते हैं उसको हम देख के समझ सकते हैं कि ये तो एक नॉर्मल बारिश है, अजाब की सूरत नहीं होती। लेकिन अल्लाह पाक ने जब अजाब अपने इरादे से फरमाया होगा तो वो वहां पर कितनी जो है वो तबाही होगी। यहाँ पर जो है वो एक और बात भी है कि अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ये वादा फरमाया था, इशारा दिया था कि आप और आपके अहले खाना जो है वो महफूज रहेंगे, लेकिन आपका बेटा वो कश्ती में सवार ना हुआ, और उसका जो है वो चूंकि उठना बैठना कुफार के साथ था, बजाहिर वो मोमिन होने का दावा करता था लेकिन मुनाफिक था, हकीकत में वो मुसलमान नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसको भी सवार होने का फरमाया तो वो कहने लगा नहीं, मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, और सवार ना हुआ तो वो भी गर्क हुआ उन कुफार के साथ। तो यहां पर एक तो उलमा ने ये बात बयान फरमाई कि देखिए, नबी के घर में पैदा होने के बावजूद कुफार की सुहबत की वजह से और अपनी बदबातनी की वजह से वो भी अजाब का शिकार हुआ, और उसका अंजाम भी कुफर पर हुआ। और दूसरा, आपकी जो जौजा थी वो काफिरा थी, तो उसने भी ईमान कबूल नहीं किया, हालांकि नबी के निकाह में रही, लेकिन चूंकि ईमान ना लेकर आए तो वो भी तबाह बर्बाद हो गई। तो ये कितना एक सेंसिटिव टॉपिक है और कितना खतरनाक है कि आज हम जो है वो अपने ईमान की कदर को जाने, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, ईमान की दौलत अता फरमाई, तो ये कितनी बड़ी दौलत है। अगर ये ईमान ना हो तो नबी के घर में होने के बावजूद, चूंकि ईमान इज द बेसिक, अगर कोई खुदा को ही नहीं मानता तो फिर उसके मतलब सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। تو راشد بھائی آپ سے بھی چاہوں گا کہ اس موضوع پر کچھ مدنی پھول، پھر انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے کچھ مدنی پھول لیں گے، اس ٹاپک کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں. دو اس کے پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ کسی بڑے کے گھر میں پیدا ہونا اور تعلق ہونا اگر ایمان نہیں اور اپنے اعمال نہیں تو یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے.
جی، علماء کرام نے اس موقع پر اور جس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چوتھا بیٹا تھا، ویسے وہ عمر کے اعتبار سے پہلا تھا لیکن تین جو تھے وہ مومن تھے، حام، سام اور یافس، اور جو چوتھا تھا وہ اس کا نام کنعان تھا اور وہ منافق تھا، اسلام ظاہر کرتا تھا لیکن آخر کار اس کا جو انجام ہوا. تو علماء کرام نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے، یعنی کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی اللہ کے نیک بندے سے ایک نسب کا تعلق ہونا بڑے شرف کی بات ہے، لیکن نسب بھی تب فائدہ دیتا ہے جب ایمان کا تعلق باقی ہو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے کہ ان کا سگا بیٹا ہے، نسب کا تعلق تو تھا لیکن دین کا تعلق نہیں تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل سے اس کی نفی فرمائی اور اس کو عذاب کا شکار کیا. لیکن اس کی بنسبت آپ دیکھیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے وہ افراد جنہوں نے ایمان قبول کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے اگرچہ بظاہر ان کا نسبی وہ تعلق نہیں تھا جو کنعان کا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی برکت سے ان کو نجات عطا فرمائی. اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے اور بظاہر دیکھا جائے تو معاملہ یہ ہے کہ اس طوفان سے ان مومنین کو بچانے والی جو ظاہری چیز تھی سبب کے اعتبار سے وہ کشتی تھی، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا کہ در حقیقت ان مومنین کو اس طوفان سے بچانے والی، اللہ کے عذاب سے بچانے والی شے کشتی نہیں تھی بلکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ تھا. تو اللہ کے نبیوں اور اللہ والوں کا ساتھ جو ہوتا ہے وہ بڑی بڑی مشکلوں سے، آزمائشوں سے انسان کو بچاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ آراف میں بھی جب اس بات کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا فقط زبو ہو، تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا. یعنی آپ دیکھیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو تھی وہ بت پرستی کا شکار تھی، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی منکر تھی، کفر پر شب و روز ان کا گزر رہا تھا، لیکن جب انہوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تو وہ عذاب کے حقدار قرار پائے. یعنی اب پچھلی امتوں کو، جتنی بھی امتیں ہیں دیکھ لیں، ان کے ہلاک اور برباد ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں اور انہیں جھٹلاتے ہیں. رب فرماتا ہے فانجیناہ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، والذین معہ فی الفلک، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو کشتی میں سوار کر کے ان کو نجات عطا فرمائی. تو در حقیقت کشتی نے نہیں بچایا بلکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی نے بچایا ہے. کشتی بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اتنے خطرناک سمندر میں اور طوفان کی کیفیت میں باقی رہی، ورنہ آپ دیکھیں پہاڑوں کی طرح جب موجیں آتی ہیں تو بڑے بڑے جہاز جو ہوتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی کی برکت تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کا ساتھ، ان کی صحبت اور ان کی جو ان کا قرب ہے، یہ انسان کو دنیا میں بھی عذاب سے بچاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے راحت کے اسباب پیدا کرتا ہے.
تو ہمیں جو ہے وہ اپنی اعمال پر بالکل غور رکھنا چاہیے. کسی بڑے کے ساتھ تعلق ہونا، کسی بڑی ہستی کے ساتھ تعلق ہونا، نسبت کی جو برکت ہے اور نسبت کی جو بہار ہے وہ ایک پورا ٹاپک ہے. دیکھیے اس سے، اس گفتگو سے کوئی یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ پھر نسبت کا کیا. دیکھیے سید کا جو ادب ہے، جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اہل بیت کے جتنے فضائل ہیں، وہ تو لفظ ہی اہل بیت استعمال ہوتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل، یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان کے فضائل، تو یہ سب نسبت کے باہر ہیں. کوئی اگر عالم کا بیٹا ہے، کسی پیر صاحب کا بیٹا ہے، کسی اللہ والے سے کسی کی نسبت ہے، تو اس کی بہاریں، برکتیں، یہ پورا ایک ٹاپک، اور اس پر قرآن، حدیث، اقوال سب اس پر شاہد ہے. یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے، یعنی کہ میں اپنے لیے سمجھوں، ہر شخص اپنے اعتبار سے غور کرے کہ کسی بڑے سے نسبت کے گھمنڈ میں بندہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرے. اگر عقائد و نظریات کسی کے غلط ہو گئے تو پھر وہ کسی اعلیٰ نسب والے کے ساتھ اس کی نسبت کا ہونا اس کو جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو دونوں پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، نسبت کی بہاریں اور برکتیں بھی ہمارے پیش نظر ہوں، لیکن اللہ پاک کی خفیہ تدبیر اور بالخصوص اپنے اعتبار سے ہر شخص یہ غور کرے کہ بہرحال میں اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوں. اور اس کے اندر اللہ پاک نے جو کچھ، یہ قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں، ان پورے واقعات پر ہمیں یہ خبر دیتی ہیں، ہمیں اس بارے میں پتہ دیتی ہیں کہ ہمیں بہرحال اپنے اعمال کا نظریات کا، عقائد کا ہر اعتبار سے جو ہے وہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور درست عقائد و نظریات کا ہونا، اور اللہ پاک نے جو احکامات ارشاد فرمایا، جو شریعت مطہرہ ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں، اس پر عمل کرنا، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو بجا لانا اور حرام و ناجائز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا انجام بہتر فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اس کی خفیہ تدبیر سے ہم اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں کہ کہیں ہمارے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہو، لیکن ہم جو کوشش کر سکتے ہیں، جو اسباب ہیں، ان کی طرف ہمیں ضرور نظر رکھنی ہے. اللہ پاک ہمیں استقامت فی الدین نصیب فرمائے. ایک کلام کو شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ عزوجل اب کچھ اور ٹاپکس ہیں اس کشتی میں. ناظرین، بڑے دلچسپ واقعات بھی رونما ہوئے. سانپ کو اس کے اندر سوار کیا گیا، بچھو کو سوار کیا گیا، پہلے ان کو منع کیا گیا، پھر کس وعدے پر ان کو سوار کیا گیا، اور ایک دعا ہے کہ اگر کسی کو سانپ، بچھو کا، حشرات کا خوف ہو تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ایک بڑی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم شامل کریں گے. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ طوفان آیا، کشتی پر سوار ہو کر یہ روانہ ہوئے، تو کشتی کو روکنے اور دوبارہ چلنے کے لیے کیا کلمات ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد کے کیا مناظر تھے، کیا چیزیں تھیں، وہ انشاءاللہ ہم نے ڈسکس کرنی ہیں. لیکن ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ
حضور میری تو ساری بہار سبب پا
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کس کس نعمت کو اور آپ کے کس کس صدقے کو بندہ یاد کرے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمارے آقا سے ہے۔ قوم نوح کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور بھی اقوام پر بہت سارے عذاب آئے۔ اس قوم میں، اس امت میں کون سی برائی ہے جو نہیں پائی جاتی؟ اور علماء نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ برائیاں تو بہت ہیں، بہت سی برائیاں اور وجوہات جو پچھلی امتوں کے لیے عذاب کا باعث بنی، اتنی یا اس سے بھی زیادہ اس قوم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے، آپ کی جانے والی ان دعاؤں کے وسیلے سے اس امت کو جو یہ خصوصی شرف حاصل ہے کہ اس پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ہی کرم ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلام، ماشاء اللہ پڑھا بھی بہت اچھا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ راشد بھائی، ایک دو دعاؤں کا میں نے تذکرہ کیا، اگر آپ اس کا بیان فرما دیں کہ واقعہ بھی اگر ریلیٹ کر دیں کہ جب جانوروں کو، چوپایوں کو اس پہ سوار کیا گیا تو کن کو منع کیا گیا، پھر کس شرط پر سوار کیا گیا، اور اس سے ریلیٹڈ جو بڑی ہی پیاری دعا ہے، اگر وہ بھی بیان ہو۔
جی اسد بھائی، اس پورے واقعے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ ایک نظارہ بھی ہے، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کشتی جو ہے اس کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ہر کام میں مخلوق کے لیے ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، ایک تعلیم اور سیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا جو کہ عالم اسباب ہے، اس عالم اسباب میں طوفان سے بچنے کا ایک ظاہری سبب اختیار فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی جی. لیکن اور یہ کشتی بڑی شاندار تھی اور بڑی قوی تھی، مضبوط تھی، کہ اتنی ساری مخلوق جو ہے اس میں جمع ہو گئی اور اتنے خطرناک طوفان میں کہ زمین سے سارے کفار نیست و نابود ہو گئے، لیکن اس کشتی اور کشتی والوں کو کچھ نہ ہوا. لیکن آپ دیکھیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں جب سوار ہوتے ہیں، اس وقت بھی کشتی کو جب چلاتے ہیں، جب روکتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت لیتے ہیں، یعنی بسم اللہ مجرحا و مرساہا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عالم اسباب کے اعتبار سے ظاہری سبب کو وسیلہ تو بنانا ہے، لیکن بھروسہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے. جیسے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کشتی پر اعتماد نہ کیا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی کی طرف نظر رکھی. بالکل اسی طرح مومنین کا بھی یہ ایک عمل ہے جو صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک امت میں چلا آ رہا ہے، کہ بھروسہ رب کی ذات پر ہوتا ہے کہ ہر مصیبت سے، آزمائش سے خلاصی دینے والا، نجات بخشنے والا رب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے، اس نے اس عالم اسباب میں اپنی مدد کے، اپنے نفع کے مخلوق تک پہنچنے کے لیے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں. جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کے سبب کو اختیار فرمایا لیکن بھروسہ رب کی ذات پر رکھا، تو بلا تشبیہ بلا تمثیل اگر مومنین بھی، مسلمان بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے پیارے بندوں کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ پر بھروسے اور توکل کے منافی نہیں ہے. پھر یہاں جو ایک بات ہم نے ذکر کی تھی کہ ایمان ہوگا تو ہی نسبی تعلق اور بڑوں سے تعلق جو ہے وہ بندے کو فائدہ دے گا. دوسری بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا بیٹا ہے اور آپ کی بیوی ہے، لیکن ایمان نہ لائی تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے. یوں ہی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے وہ مومنین جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ایمان کی خاطر اور نبی کی حمایت کی خاطر انہوں نے اپنے خاندان، برادری اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. تو بندہ مومن پر کئی مرتبہ ایسے معاملات اور حالات آتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا معاملہ ہے، ان کا حکم اور فیصلہ سامنے ہے، اور دوسری طرف بظاہر رشتہ داروں کا ایک معاملہ ہوتا ہے اور ان کی مرضی اور ان کا چاہنا ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے جی. لیکن یہ بندہ مومن کا امتحان ہوتا ہے اور کامل الایمان ہونے کی یہی علامت ہے کہ سب تعلق اپنی جگہ، لیکن جہاں اللہ رسول کا حکم آ جائے، شریعت اور دین کا معاملہ آ جائے، تو بندہ کمپرومائز نہیں کرتا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کو پریفر کرتا ہے.
بے شک، ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری بات اور بہت ہی بنیادی بات ہے. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو بڑا خوبصورت تصور تھا، کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب وہ کشتی چلتی ہے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اس کو روکنا مقصود ہوتا ہے تو بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور سلام علی نوح العالمین، یہ کلمات ہمیں تعلیم کیے گئے کہ اگر کسی کو سانپ کا اور دیگر ڈسنے والے حشرات کا خوف ہو تو اس وقت اگر یہ کلمات پڑھ لیے جائیں دعا کے لیے، تو انشاءاللہ عزوجل بندہ سانپ کے ڈسنے سے اور حشرات کے کاٹنے سے محفوظ رہے گا. اور یہ جو بات کی راشد بھائی آپ نے، ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے کہ بندہ اسباب بھی اختیار کرے لیکن توکل اللہ کی ذات پر ہو. اچھا، یہاں پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بالخصوص ہم ذکر کر رہے ہیں. اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہم اتنی کم دعا کرتے ہیں، جبکہ امام الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم النبیین ہونے کے باوجود اللہ کی یاد ہر کام سے پہلے اور ہر کام کے اختتام پر، دوران کام بھی ہوا کرتی تھی. ہم تو چند دعائیں پڑھتے ہیں، وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پڑھتا ہے پڑھتا ہے، ورنہ روایتوں میں وضو کے ہر عضو کے دھوتے وقت کی الگ دعا ہے. جب مسجد میں داخل ہونے کے وقت دعا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کے وقت دعا ہے، گھر سے آپ نکلتے ہیں تو بھی دعا ہے، گھر میں داخل ہوں تو دعا ہے، بازار صبح کام کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت الگ دعا ہے. غزوہ بدر کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی طویل گریہ فرمائی، دعا فرمائی، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کو مطلب کہنا پڑا کہ حضور بس کیجیے، اللہ پاک یقیناً آپ پہ ضرور رحم کرم اور جو بھی اپنا وعدہ ہے وہ پورا فرمائے گا. اسی طرح آپ اگر غور کرتے چلے جائیں کہ دودھ کے وقت کیا پڑھنا ہے، پانی پیتے وقت کیا پڑھنا ہے، کھانا کھاتے وقت کیا پڑھنا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، سواری پر سوار ہونے کی دعا، یعنی یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ انبیاء کرام ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. یعنی کہ دعا تو ایک ہم بعض اوقات روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بس کلمات ہی ایک عادتاً پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے اس کی اپنی برکت ہے, لیکن دعا از ناٹ اونلی دعا, اٹس ناٹ اونلی دا ریسیٹیشن آف سم ورڈز, دس از دا کنیکٹیویٹی ود اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی کہ انسان اور اپنے رب کے بیچ جو تعلق ہے, اللہ کی جو یاد ہے, وہ اس سے بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا یہاں پر آپ کو دعوت دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے جس میں دعائیں لکھی گئی ہیں, اسے حاصل کریں. ہو سکے تو ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, اور مختلف مواقع پر جو دعائیں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں ہم انہیں بھی ضرور پڑھیں. تو انشاءاللہ عزوجل ہماری زندگی میں جب شب و روز کے اندر اپنے رب سے تعلق, اس کی یاد, اس سے مدد چاہنا, اس کے بارگاہ میں توسل پیش کرنا, یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے کام بھی بڑے آسان ہوں گے. اور کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ ہو, رب نے چاہا تو ہم اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. طوفان کا تذکرہ ہوا, کیسے آیا, کیا معاملات تھے. اب میں چاہوں گا کہ طوفان کتنا عرصہ رہا, یہ کشتی کتنا عرصہ چلتی رہی, کہاں جا کر ٹھہری, اور طوفان تھمنے کے بعد پھر کیا ہوا, اگر اس کا بھی کچھ بیان.
جی, جب یہ طوفان آیا تو تقریباً 6 مہینے تک اس کشتی نے ٹریول کیا, اور یہ 6 مہینے تک معاملہ رہا. پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب کفار سب نیست و نابود ہو گئے, تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بارش موقوف ہوئی, زمین نے اپنا پانی جو ہے وہ جذب کر لیا. ایک مقام ہے جہاں پر ایک پہاڑ ہے کوہ جودی, وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی ٹھہری, اور پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی کشتی میں جو مومنین سوار تھے وہ اس کشتی سے اترے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل تھا مومنین پر, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر, کہ اتنے بڑے عذاب میں کفار کو مبتلا کیا اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو اس بات کے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکرانہ روزہ رکھا, اور اپنے جو ساتھ کے مومنین تھے انہیں بھی حکم فرمایا. یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات بخشی, تو آپ نے بھی, وہ 10 محرم کا دن تھا, اور اتفاق دیکھیں, اس نے اتفاق دیکھے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی بھی کوہ جودی پر 10 محرم الحرام کو رکی تھی, ٹھہری تھی, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو فرعون سے نجات ملی, اور فرعون اپنی لشکر کے سمیت غرق ہوا تھا, وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھنا پسند بھی فرمایا, آپ نے رکھا, اور اس کی ترغیب اور اس کی برکت بھی ارشاد فرمائی. تو اس عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصیبت سے خلاصی عطا فرماتا ہے, نجات بخشتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے, وہ کام کیے جائیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. بعض اوقات خوشی کا اظہار کرنے کے لیے سیلیبریشن کے نام پر وہ کام کیے جاتے ہیں جو معاذ اللہ رب کے غضب کو ابھارنے والے ہوتے ہیں. یعنی یہ کتنی بے مطلب عقل سے آری معاملہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو منعم حقیقی ہے, جو انعام کر رہا ہے, جس ذات نے انعام دیا ہے, اسی انعام کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم انعام کرنے والے کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, اور اچھے انداز میں کرنا ہے. اس کی ایک شاندار مثال, چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں جلوہ گر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے مخلوق کے لیے, کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں, اور کائنات میں جو کچھ تقسیم ہو رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں. یعنی قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہے, تو مسلمان بھی اس طریقے کو جاری رکھتے ہیں, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سیرت سے بھی یہ مسئلہ بالکل ثابت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یوم ولادت کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے. آج ہزاروں عاشقان رسول اس سنت کو ادا کرتے ہیں. یہاں دو کنفیوژن ہوتی ہیں بعض اوقات. عید میلاد النبی ایک لفظ ہے, اس کے تحت پھر دو سوال ذہن میں ابھرتے ہیں کہ عید کا جو دن ہوتا ہے اس میں تو روزہ نہیں رکھا جاتا, یعنی عید الفطر کو دیکھ لیں, عید الاضحیٰ کو دیکھ لیں, لیکن عید میلاد النبی بھی ہے اور اس دن روزہ بھی رکھنا ہے. اچھا, اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے باقاعدہ, لیکن عید میلاد النبی جو ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے. تو یہ شریعت کے تمام احکامات سے نا واقفی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں. دیکھیں اسد بھائی, عید جو ہے نا وہ خوشی کا دن ہوتا ہے, اور
شریعت کا مطلب ہی خوشی ہے.
جی شریعت اسلامیہ میں کئی مواقع کو عید کا دن قرار دیا گیا. ایک تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. اس کے علاوہ یوم عرفہ جو 9 ذوالحجہ کا دن ہے, جس دن حاجی میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ادا کرتے, اس دن کو بھی عید قرار دیا گیا. جمعے کا دن جو ہر ہفتے آتا ہے, جمعے کے دن کو بھی عید قرار دیا گیا. تو یہاں علماء یہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ عیدیں تو سب ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کا جو دن ہے وہ مومن کے لیے عید ہے, لیکن اسلام میں دو عیدیں ایسی اسپیسیفک ہیں جن کے لیے نماز کا حکم ہے, وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. اور اسی طرح وہ دو عیدیں جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے جس کو شریعت نے بیان کر دیا, وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. یعنی روزے کا ہونا اور عید کا دن ہونا یہ آپس میں منافی نہیں ہے. روزہ نہ رکھنے کا جو حکم ہے وہ صرف عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے ساتھ,
خاص احکامات ہوں گے خاص دنوں کے لیے. اور ظاہر ہے کہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے اس حوالے سے, اور ماشاءاللہ ان باتوں پہ علماء نے بہت کلام فرمایا. اور اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ایجوکیشن ہو گئے لوگوں میں, کافی شعور آ گیا اس حوالے سے, اور کافی وسوسوں کی جو ہے وہ کاٹ بھی ہو گئی. اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی بھی خاص برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوح علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے متعلق, اور آپ نے اپنے بیٹے کو انتقال سے کچھ پہلے جو ارشادات فرمائے, میں چاہوں گا کہ اس کو بھی تھوڑا ڈسکس کر لیا جائے.
جی,
اور اس کے اندر بھی کچھ کلمات آپ نے تعلیم فرمائے.
جی جی,
اور توحید باری تعالی,
جی جی,
اور ایمان کے حوالے سے جو آپ نے ارشادات فرمائے, بڑے ہی پیارے جو ہے وہ کمال والے وہ فرامین ہیں. اور دیکھیے ساری زندگی اللہ کی توحید کو بیان کیا, ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کا آپ کا جو ہے وہ معاملہ رہا. آپ نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو بلایا اور توحید پر قائم رہنے اور ایمان کی تلقین فرمائی, اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ والحمد للہ, اور ان کے بارے میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا.
جی اسد بھائی, ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام کا معاملہ دیکھیں, جن جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہوا, انہوں نے جو اولین میسج اپنی قوم کو دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا, وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے.
بے شک,
یعنی تمام ادیان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام دینوں میں یہ عقیدہ بالکل متفق ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے, اپنی صفات میں بھی اپنے کمال میں بھی.
اور سب سے بنیاد ہی یہی ہے, یعنی کہ ساری چیزیں بعد میں, سب سے پہلی فاؤنڈیشن اور بنیاد ہی اللہ پر ایمان.
جی, تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے شہزادے کو اپنے وصال سے پہلے یہی نصیحت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی تلقین کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان رکھنا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا, یہ جو دو کال آپ نے شروع میں ذکر بھی کیے کہ ایک کال کے مطابق آپ کی عمر 1050 سال تھی, اور اعلی حضرت امام علیہ سنت کے نقل کردہ کال کے مطابق 1600 سال تھی.
جی,
اتنی طویل عمر پانے والے یہ اللہ کے نبی ہیں. حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی, اے نوح علیہ السلام, اے لمبی عمر پانے والے نبی, یعنی بہت آپ کی لمبی عمر تھی,
جی,
آپ نے دنیا کو زندگی کو کیسا پایا؟
اللہ,
تو اب اس دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ اتنی طویل عمر پا جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس دنیا کو کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آخرت جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ایک شے ہے, اور دنیا جتنی بھی طویل ہو جائے, زندگی جتنی لمبی ہو جائے, زندگی کے مزے جتنے لمبے ہو جائیں, بالآخر انہوں نے فنا ہونا ہے. کیونکہ دنیا فانی ہے تو اس کی ساری نعمتیں اور خوشیاں بھی فانی ہیں, اور آخرت باقی ہے تو اس کی خوشیاں بھی باقی رہنے والی ہیں. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا کو اس طرح پایا کہ جیسے کسی شخص نے کوئی مکان بنایا ہو اور اس کے دو دروازے ہوں, ایک دروازے سے وہ داخل ہوا اور دوسرے سے گزر گیا.
یعنی اتنی طویل عمر اور اتنا مختصر اس کو پایا.
جی, یعنی دنیا کی بے ثباتی آپ دیکھیں کہ انسان کا جی بھر جاتا ہے, بعض اوقات عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا
ہے,
لیکن اس کے باوجود جو آخرت کا نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے اس کے مقابلے میں دنیا کتنی حقیر ہے. اسد بھائی, یہاں ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبلیغ فرمائی اور آپ کی امت سرکشی پر اڑی رہی اور آپ کی وہ تکذیب ہی کرتی رہی, آپ کو جھٹلاتی رہی, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ہمیں بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یعنی وہ بیسک ریزن کیا تھا جس نے اس قوم کو سرکشی پر ابھارا اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے پر آمادہ کیا جی. اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے, سورہ آراف ہی کی آیت مبارکہ آیت نمبر 64, رب نے فرمایا وہ اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا, اور ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا
جھٹلایا.
اب ان کی ایک صفت تھی جس نے جھٹلانے پر ان کو آمادہ کیا, رب فرماتا انہم کانوا قوما عمین, یعنی بے شک وہ اندھا گرو تھا. یعنی بظاہر ان کے پاس آنکھیں تھیں, بصارت تھی, لیکن جو دل کی نگاہ ہوتی ہے جس کو بصیرت کہا جاتا ہے وہ نہیں تھی. یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی آنکھیں روشن ہو, اس کو بصیرت حاصل ہو,
قبول حق کا جذبہ ہو دل کے اندر.
یعنی یہ جو دل کا اندھا ہونا ہے یہ ایسی بیماری ہے جو کئی قوموں کو لے ڈوبی. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بھی جو کفار تھے ان کا بھی یہی معاملہ تھا. اب دیکھیں صحابہ کرام میں کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جو بظاہر آنکھوں سے نابینا تھے لیکن دل کی آنکھیں روشن تھیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان اور عرفان کی سعادت بخشی اور صحابی رسول ہونے کا شرف عطا فرمایا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں ابو جہل بظاہر آنکھ والا تھا لیکن دل کا اندھا تھا, تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے محروم رکھا. یہاں بھی یہی بیان کیا گیا کہ انہوں نے جو جھٹلایا تو یہ قوم اندھی تھی, دل کے اندھے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی بصیرت کو سلامت رکھے. آنکھ اگر ضائع ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. انسان بڑا اس کو سمجھتا ہے کہ میری آنکھ ضائع ہو گئی, بہت بڑا
بڑا نقصان ہو گیا.
حقیقتاً یہ ایک آزمائش کا معاملہ ہے اور اس پر صبر کرنے پر اجر بھی ہے, لیکن انسان کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دل کے اندھا ہونے سے محفوظ رکھے.
اللہ اکبر, بہت ہی زبردست یہ بات ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بار بار اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ تصور جو ہے یہ بڑا سٹرونگ اور بڑا ایک زبردست ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ آخرت جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے, یعنی کہ وہاں پر کوئی اینڈنگ نہیں ہوگی. موت کو بھی ایک جانور کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا, یعنی کہ دیر از نو ڈیتھ, کوئی موت نہیں ہے. اس کے بعد جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں, اور جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اور اگر ہم اس کو غور کریں اور اس کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے زمانے کی تو عمریں ویسی بہت شارٹ ہیں, یعنی کہ اس امت کے اندر تو بہت ہی شارٹ ہیں. اور امت میں بھی آج یعنی کہ جون جو زمانہ آگے جا رہا ہے تو عمریں بڑھ نہیں رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج سے 300-400 سال پہلے زیادہ لمبی عمریں تھیں, اب اس سے زیادہ ہے, ایسا نہیں, بلکہ کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور جس خطے میں ہم بستے ہیں تو یہاں کی جو ایک ایوریج ایج بیان کی جاتی ہے وہ 45 سے 50 سال, ڈفرینٹ ریسرچز ہوتی ہیں. تو اگر ہم غور کریں تو یہ کتنا ایک مختصر سا وقت ہے, لیکن اس مختصر سے وقت ہی میں ہم نے وہ اعمال کر کے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے لیے یا تو راحت و سکون پیدا کرنا ہے, یا پھر خدا نخواستہ اگر ایمان برباد ہو گیا اور اللہ پاک ناراض ہو گیا تو پھر ذرا غور کریں کہ یہ کتنا بڑا نقصان کا باعث ہوگا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے, اس کی خفیہ تدبیر سے ہم پناہ مانگتے ہیں, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے. تو اچھا ماحول, اچھی صحبت, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ جو کنعان تھا اس کی وجہ باقاعدہ علماء نے بیان کی کہ تھا تو نبی کے گھر کے اندر, لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی جو صحبت تھی, جو اس کا فرینڈ سرکل تھا, وہ کافر تھے. اچھا فزیکل کانٹیکٹ ہونا, فزیکل کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ ایک الگ چیز ہے. ایک ورچوئل بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے, یعنی کہ آج سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے لوگ معاذ اللہ کفار کو سنتے ہیں, یا کفار کی طرف جو رغبت رکھتے ہیں ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, کمزور باتیں کرتے ہیں, دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں, عجیب و غریب قسم کی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی باتیں ہرگز ہمیں نہیں سننی چاہیے. اپنے ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ورچوئل ہی صحیح لیکن کسی بدبخت کی وہ غلط عقائد و نظریات والے کی کوئی بات ہمارے دل پر گھر کر جائے, ہم وسوسے کا شکار. بہت سارے لوگ اس طرح بھی ملتے ہیں کہ ماشاءاللہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ کسی غلط آدمی کو سننے کی وجہ سے اور ایک ورچوئل صحبت کی وجہ سے دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے. تو مسلمان تو کانفیڈینٹ ہوتا ہے, دع ما یریبک الا ما لا یریبک, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا. اس کا اگر پیچھے ایک خاص کانٹیکٹ اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے ایک یہ بھی ہمیں روشنی ملتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ شک اور شبے کے اندر نہیں ہوتا بلکہ کانفیڈنس کے ساتھ اور ان چیزوں پر عمل کرتا ہے جو شکوک و شبہات سے بالاتر ہوتی ہیں. وی آر مسلمز، وی شوڈ بی کانفیڈینٹ کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ درست ہے، اچھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں مقبول ہے.
کوئی دین میں یہ سرا
جو یہ صحبت کا فرمایا کہ بری صحبت کا کیا معاملہ ہے، قدرت کا یہ معاملہ ہے کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے. عربی کا محاورہ ہے الصحبت مؤثرت، صحبت اثر رکھتی ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بری صحبت کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یار بد مارے بد سے بدتر ہے. مار فارسی میں سانپ کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان سانپ کے یا کسی موذی جانور یا کیڑے مکوڑے کے سامنے آتے ہوئے گھبراتا ہے کہ یہ مجھ پر اٹیک کرے گا اور میری جان چلی جائے گی. انسان کو جان کی تو پرواہ ہے، لیکن جان سے بڑھ کر جو نعمت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ایمان اور عرفان،
بعض اوقات انسان اس معاملے میں تھوڑا غفلت کا شکار رہتا ہے، سانپ سے تو اپنی جان بچانے کے لیے دور رہتا ہے لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے برے شخص یعنی بد مذہب گمراہ یا کافر کی صحبت سے بچانے کو ضروری نہیں سمجھتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑا پر اعتماد ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے نظریات پر مسلم اور پختہ ہوں، لیکن وہاں جب جاتا ہے تو پھر اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ یعنی روایتوں میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب دجال آئے گا تو اس کا معاملہ دیکھنے کے لیے بعض لوگ اس نیت سے جائیں گے، اس ارادے سے جائیں گے کہ ہم تو ایمان پر ثابت قدم ہیں، جا کے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، لیکن بالآخر وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی واضح حوالے سے روایت ہے، یعنی ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ یار دین کی بات ہے، اللہ رسول کی بات ہے، جو بھی کرے بات تو اچھی ہے، اگرچہ اللہ رسول کی بات ہے لیکن جو بات کر رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے اور اس کے اپنے عقائد و نظریات کیسے ہیں۔ مسلم شریف کی واضح روایت ہے کہ یہ علم تمہارا دین ہے، یعنی ہم جو علم سیکھتے ہیں سیکھنے کے لیے ہی اس طرح کے بیانات اور صحبت یا کتاب وغیرہ جو بھی علم حاصل کرنے کے ذرائع ان کو اپناتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ علم جو ہے تمہارا دین ہے، ذرا دیکھ لو کہ کس سے سیکھتے ہو۔ بعض اوقات معاملہ دکھایا کچھ جاتا ہے لیکن ہوتا کچھ ہے اور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے منظوم انداز میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا اور امت کو جھنجھوڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، اگرچہ بظاہر توحید کا نام لے گا، اصلاح کا نام لے گا، لیکن وہ ایسے عقائد و نظریات کا تمہیں خوگر بنا دے گا کہ جو امت کے مسلمہ عقائد سے اگینسٹ ہوں گے۔ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی متوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ چوری یہ ہوتی ہے کہ انسان غافل ہوتا ہے، انسان کی آنکھوں سے معاملہ اوجھل ہوتا ہے تو اس کا مال چرایا جاتا ہے، لیکن دین کا جو ڈاکو ہے، دین کا جو چور ہے، وہ اتنا شاطر ہے، اتنا بلا کا چور ہے کہ آنکھوں کے سرمے کو بھی وہ یعنی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہی وہ کام کر جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کا واقعہ کتنا واضح ہے کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں رہنے والا شخص لیکن اس نے بری صحبت کو اپنایا، کفار کے ساتھ اپنی سنگت رکھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کفار کے ساتھ نیست و نابود فرمایا۔
اللہ اکبر۔ اور بندہ جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا کل بروز قیامت اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ بہت بڑا ٹاپک ہے اور آخر میں ماشاءاللہ ہم نے مدنی پھول بھی سنے، بس اللہ پاک ہمیں اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ یو آر دا ایوریج آف دوز فائیو پیپل یو اسپینڈ یور ٹائم وتھ۔ آپ ان پانچ لوگوں کی پرسنالٹی کا مجموعہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا بیشتر وقت گزارتے ہیں۔ اور بہت کچھ ہے، بندے کو فیل بھی نہیں ہوتا اور اتنی زیادہ افیکٹو ہے اچھی یا بری صحبت دونوں۔ اچھی صحبت بھی ایسی ہی افیکٹ کرتی ہے اور بری صحبت بھی ایسی ہی افیکٹ کرتی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے، اور ان اچھوں کے صدقے اللہ پاک ہماری موت کو، موت کے بعد کے معاملات کو بھی اچھا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے وقت سلسلے کا جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، نئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل دوبارہ حاضری ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔